الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ زمین پر کوئی اہم تبدیلی لانے کے سلسلے میں ہم سیرت النبی سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز سے قبل غار حرا میں جو غور و فکر فرمایا کرتے تھے وہ غالباً انسانی فلاح ہی کے سلسلے میں تھا کہ آپ نے انسانی خدمت کے جو کئی اٹیمپٹس فرمائے لیکن آپ سیٹسفائی نہ ہوئے اور جیسا آپ چاہتے تھے انسانیت کی کوئی خدمت نہ کر سکے، تنہ تنہا بغیر مالی وسائل کے کام کیا، پھر تنہا مالی وسائل سے کام کیا، پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم پر کام کیا، لیکن غربت بھی بڑھتی چلی گئی، بھوک بھی بڑھتی چلی گئی، ظلم بھی بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ نے وہاں غور و فکر فرمایا کہ میں انسانیت کی کیسے خدمت کروں، انہیں بھوک، افلاس اور ظلم سے کیسے نجات دلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، آپ کو راستہ دکھایا کہ یہ کام ان ہیڈنگ کے تحت کام کرنے سے نہیں ہوں گے، بلکہ گراس روٹ لیول سے ایک تحریک کا آغاز کرو جو تین بنیادی نظریات کی بنیاد پر ہو۔ وہ اللہ جسے تم خالق تو مانتے ہی ہو، وہ تمہارا رب، تمہارا آقا بھی ہے، اور اپنا تعارف کرواؤ کہ تم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہو، اور اپنے رسول ہونے کے ثبوت کے طور پر قرآن مجید کو پیش کرو کہ دیکھو یہ میری رسالت کی دلیل ہے، اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے، پھر اس کے نتیجے میں یا ہمیشہ ہمیش کی آگ سے پالا پڑے گا اور یا جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخلہ مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نظریات کو لے کر آئے، اگرچہ مکی صورتوں میں ترغیب کے درجے میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی ذکر ہے اور قیدی کو آزاد کرانے کا بھی ذکر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بنیادی طور پر آپ قرآن مجید ہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ان تین نظریات کو پھیلاتے رہے، پھیلاتے رہے، پھیلاتے رہے۔ اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، اور جیسے باقی سب نبیوں کو بھی پاگل کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا گیا، جیسے پچھلے پیغمبروں پر تشدد ہوا زبانی، آپ ابھی تشدد ہوا، اس لیے کہ جسمانی تشدد بنو ہاشم کے پشت پر ہونے کی وجہ سے آپ پر نہیں ہو سکا۔ صرف بنو ہاشم کا جو بڑا تھا ابو لہب اور آپ کا مخالف تھا، اس نے آپ پر تشدد کیا، لیکن کوئی باہر کا آدمی آپ پر تشدد نہیں کر سکتا تھا، وہ قبائلی نظام تھا، اس کے اپنے پروٹوکولز تھے جو وہاں پر فالو کیے جا رہے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جسمانی تشدد بھی ہوا اور انتہا درجے کا ہوا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا سب مسلمانوں کے سامنے، ان کے بیٹے کے سامنے. لیکن بہرحال سن 590 میں تشدد سے تنگ آ جانے والے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کے پروٹیکشن کی وجہ سے کسی تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن چونکہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن سے ہاتھ نہ کھینچا، تو اب اس کی بنیاد پر پورے بنو ہاشم کو سزا دی گئی اور 3 سال کا مقاطعہ ہوا. ایک تنگ گھاٹی کے اندر 2 پہاڑوں کے درمیان بنو ہاشم قید کر دیے گئے. 3 سال تک یہ محاصرہ رہا. باہر آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی میں 2 صدموں کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور جلد ہی ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد بنو ہاشم کا سربراہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن اور نوع انسانی کا انتہائی بدقسمت انسان، ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. اور اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے دیرینہ مطالبے کی کمپلائنس کرتے ہوئے، اس کو پورا کرتے ہوئے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، بنو ہاشم کی پروٹیکشن ختم ہو چکی تھی، تو آپ نے مکے کے چند افراد سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ دینے سے انکار کیا. آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں 3 بھائی تھے، ان کی جائیدادیں تھیں وہاں پر، ان سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ آپ کو پناہ نہیں دی بلکہ آپ پر سخت ترین تشدد کیا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ فریاد آئی، وہ شکوہ آیا پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. لیکن ذہن میں رہے کہ لفظ شکوہ تو ہے لیکن یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ ہے. لہذا کچھ شکایت کرنے کے بعد آخر کیا فرمایا، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی اور اپنی ایک ملاقات کا شرف جیسے بھی تھا وہ نصیب فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھا کر آپ کو واپس بھیج دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یثرب کی کھڑکی کھولی. یثرب جو بعد میں مدینہ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے 5 افراد حج کے لیے آئے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ملاقات فرمائی، اس لیے کہ دن کو ابو لہب آپ کا پیچھا کرتا تھا، آپ جس سے بھی بات کرنا چاہتے پیچھے سے بول پڑتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، اس سے بات نہ کرنا، اور فوراً وہ شخص جو ہے وہ آپ سے دور ہو جاتا. 5 افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ مانتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر کو معلم قرآن، مقری القرآن بنا کر مدینہ منورہ روانہ فرمایا. انہوں نے 1 مہینہ جو وہاں پر قرآن پڑھایا، لوگوں کے دلوں میں اتارا، اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے لوگ بلیر ہو گئے اور عرب کے سورماؤں یعنی قریش کے ساتھ لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہو گئے. وہ لڑائی کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ قریش سے لڑائی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 15 سال پہلے طالبان افغانستان کو جو سزا دی گئی، افغانستان کو تہس نہس کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ طالبان افغانستان نے امریکہ کے دشمن کو پناہ دی، اسامہ بن لادن کو، جس کی انہیں قیمت ادا کرنا پڑی. تو وہ اوس اور خزرج کے لوگ، مدینے کے یہ دو قبائل تھے، سنز آف دا سوائل مدینے کے، انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے بڑوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور ساتھ ہی انہیں ڈسپلن کیا. اور یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ کسی انقلابی جدوجہد کے لیے، کسی بڑی تبدیلی کے لیے ڈسپلن جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. اور ڈسپلن بھی نیچے کی کمانڈ کا ڈسپلن. جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ تو براہ راست دلوں پر حکومت کرتا ہے اور وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوا کرتا. ڈسپلن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے مقرر کردہ ذمہ داروں کا کہنا مانا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب اوس اور خزرج میں مقرر کر دیے، 9 خزرج میں جو بڑا قبیلہ تھا اور 3 اوس میں جو چھوٹا قبیلہ تھا، اور ان نقباء کی اطاعت کا ان سے حلف لے لیا. یہ بیت عقبہ ثانیہ ہے. تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر بھی بیت خلافت لی ہے. وہاں بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی خلیفہ کی تھی، اور آپ کے جو مقرر کردہ والی اور گورنرز تھے مختلف علاقوں کے، ان کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ذمہ داروں کی تھی. تو ان کی اطاعت کا آپ نے حلف لے لیا. اگلے سال یعنی 13 جو نبوی سال ہے وہ تو ذوالحج پر اینڈ ہو رہا تھا، اس کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول. 3rd مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. یہ ربیع الاول ہے نبوت کے 14th سال کا. جاتے ہی آپ نے 3 کام کیے مدینہ منورہ میں 6 مہینے کے اندر اندر. مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی، 1 مہاجر کو 1 انصاری کا بھائی بنا دیا، اور یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا مل جل کر رہنے کا کہ مدینہ کے تمام فیکشنز، تمام قبائل، اوس، خزرج، بنو نذیر، بنو قینقا، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ. طے یہ پایا کہ سب مل جل کر رہیں گے اور آپس کے جھگڑے ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، لڑیں گے نہیں. اور اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل نہ کر سکیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فائنل جج کی ہوگی، آپ کا فیصلہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا سب مل کر دفاع کریں گے، باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے. اندر امن ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ فرمائیں، مسلح مہمیں، جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اور تمہارے تجارتی راستوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. یعنی مکے والوں کی تجارت کیا تھی؟ ٹرانسپورٹ. آج کی زبان میں آپ کہیں گے تو کارگو کی تجارت تھی ان کی. یمن سے جو مال اترتا تھا کشتیوں سے اور پھر وہ یورپ کی طرف جاتا تھا زمینی راستے سے، وہ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے وہ راستے گزرتے تھے. آپ نے ان راستوں پر اپنی پریزنس کا احساس دلایا اور قریش کو تھریٹ کیا کہ میں تمہاری شاہراہ پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں. اور عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ. اگر کسی قبیلے نے معذرت کی کہ جی تمہاری، آپ کی لڑائی چونکہ قریش کے ساتھ ہے اور قریش کے ساتھ دشمنی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ نے ان دوسری پیشکش کی کہ پھر نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوئی تو تم بیچ میں نہیں آؤ گے. یہ بھی کیا تھا؟ قریش کو آئسولیٹ کرنا تھا، اور قریش بھی بے وقوف نہیں تھے، خوب سمجھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی جس کی تفصیل دو ہفتے قبل یہاں بیان ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تائید و نصرت سے 314 مجاہدین کو فتح نصیب فرمائی 1000 کے کیل کانٹے سے لیس لشکر پر. دھاک بیٹھ گئی پورے عرب میں کہ یہ بھی کوئی طاقت ہے, جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ نہتے ہیں, یہ نہتے نہیں ہیں, ایک طاقت ہے. 70 قریش کے بڑے بڑے سردار ڈھیر ہو گئے. 14 شہادتیں ہوئیں 13 میدان جنگ میں, اور ایک صحابی مدینہ منورہ واپس جاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے. تو کل 14 شہادتیں ہیں. عام طور پر 13 کہی جاتی ہیں, لیکن جو واپسی کے اندر شہادت ہوئی ہے وہ بھی اصل میں اسی کا حصہ ہے, اسی جنگ کا حصہ ہے. اب اگلے سال قریش پھر بدلہ لینے کے لیے آئے ابو سفیان کی قیادت میں, یعنی بڑے بڑے سردار, عتبہ بھی, ربیعہ بھی, شیبہ بھی, سب سے بڑا ابو جہل بھی, ولید بن مغیرہ بھی, یہ سب کے سب جو ہیں یہ مارے جا چکے, اور اب سینئر موسٹ حیثیت جو ہے ابو سفیان کو حاصل ہے, وہی اب قریش کی کمان کر رہے تھے. تو ان کی سرداری میں اب انہوں نے پھر حملہ کیا 3000 کے لشکر کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ قریش حملہ آور ہو رہے ہیں, تو آپ نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی. اگرچہ مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر لحاظ سے فرض ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, عام طور پر جو زیادہ ذہین شخص ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اکلے کافی ہیں اور وہ مشورہ نہیں کرتا. یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد ہیں, اور پھر مزید برآں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں, آپ پر وحی بھی آتی ہے, تو بظاہر کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی کہ آپ مشورہ ضرور فرماتے تھے, بلکہ آپ نے مشورہ کرنے کی بے حد تلقین بھی کی ہے, بے حد تلقین. آپ نے فرمایا کہ ہر اہم معاملے پر مشورہ ضرور کیا کرو, خواہ ایک ہی مسلمان سے کرو. اور ہم سب کو اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ کوئی اہم کام بغیر مشورے کے نہ کریں, خواہ کتنا ہی یقین ہو کہ مجھے سمجھ میں معاملہ آ گیا ہے, ضرور مشورہ کرنا چاہیے. اور آپ کر کے دیکھیے, اس سے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں اور انسان کی رائے امپروو ہوتی ہے. باوجود اس خطرے کے کہ جب آپ ایک سے زیادہ افراد سے مشورہ کرتے ہیں تو انسان تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوتا ہے, جو شخص خود فیصلے کرتا ہے اپنی پلاننگ کے مطابق وہ بلا جھجک ایک لائن پہ چلتا رہتا ہے, کوئی دوسری رائے درمیان میں نہیں آتی. لیکن جب آپ دو افراد سے مشورہ کریں گے, 4 سے کریں گے, 10 سے کریں گے, تو اب 10-11 آرا جو ہیں, ایک آپ کی اپنی رائے ہے, 10 افراد سے آپ نے مشورہ کیا ہے تو 11 آرا میں سے آپ نے ایک کا فیصلہ کرنا ہے. اس کا حل قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ کرو فیصلے میں, فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, پھر جب تم ریزولیوٹ ہو جاؤ, کسی ایک طرف تمہارا ذہن جم جائے, اللہ تعالیٰ ہی جماتا ہے اس ذہن کو, میری ساری حرکتیں بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں اور میری ساری سوچ وچار بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے, یہ یقین ہو انسان کو کہ میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحیح رائے تک پہنچنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے استخارہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا کرو. تو انسان وہ مشورہ کرے اور اس کے بعد پھر جس رائے پر اس کا دل ٹھک جائے اس پر فیصلہ کرے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے, وتوکل علی اللہ, تو انشاءاللہ کوئی امکان نہیں ہے غلطی کا, اور اگر کوئی کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ ضرور کیا کرو, خواہ ایک مسلمان سے کرو, اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں, خواہ ابو بکر اور عمر ہی سے کروں, اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. یہ بہت بڑا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیخین پر, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق مشورہ فرمایا مسلمانوں سے کہ بھئی لشکر آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے, کہ بتاؤ کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے. تو ایک عجیب بات تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے, آپ کون تھے؟ امیر المومنین, اور منافقین کا سردار عبداللہ بن اوبئی رئیس المنافقین, ان دونوں کی رائے متفق تھی کہ اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ چونکہ ہماری تعداد کم ہے, نیچے مرد جو ہیں وہ دس بدس لڑائی کریں گے اور اوپر سے بچے اور عورتیں پتھر پھینکیں گے تو ہماری اسٹرینتھ بڑھ جائے گی. عبداللہ ابن اوبئی کا خیال یہ تھا کہ اندر رہ کر جنگ کی جائے اور ہم پیچھے سے مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا گھونپیں گے. اس کی اپنی نیت تھی, لیکن صحابہ کرام کی اکثریت نے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں حیران ہوتا ہوں کہ انانیت جو دنیا میں بڑے بڑے تباہی کے کام جو ہیں وہ لوگوں کی انا کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کی رائے پر باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا. اور بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے کے بعد اپنے حجرے میں اندر گئے تو بزرگ صحابہ نے نوجوان صحابہ کو ڈانٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا تو کچھ ہوش کے ساتھ تمہیں مشورہ دینا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر رہ کے لڑنے کا ہے, تو بس تمہیں بس اپنی رائے دے دینی چاہیے تھی, لیکن ذرا بڑھ چڑھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جیسے نوجوان جوش کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا مشورہ دیتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ باہر آئے تو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی, آرمڈ کوٹ جو ہے وہ پہن رکھا تھا آپ نے, اور مطلب کیا تھا کہ آپ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول, جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر عمل کیجئے, ہم نے تو بس اپنی سی جو ہماری سمجھ تھی وہ آپ سے عرض کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ذرا بختر پہن کر لڑے بغیر اتارا نہیں کرتا. یعنی فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں یہ جو ویورنگ انداز ہوتا ہے کہ انسان کبھی جو ہے وہ ادھر فیصلہ کرتا ہے پھر ادھر کرتا ہے, کہتا کروں نہ کروں کروں نہ کروں, تو یہ نبی کے شان نشان نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا ہے, اب باہر جا کر لڑائی ہوگی. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوئے تو 700 افراد رہ گئے اور 1000 میں سے جو 300 تھے ان کو عبداللہ ابن اوبئی نے باہر نکال لیا. کیسے نکالا؟ کہ اللہ کے رسول تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں 3000 کے لشکر سے لڑانے کے لیے, ہم تو خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم سنز آف دی سوائل ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ مدینے میں لڑائی کیسی ہوتی ہے, پتہ بتا ہے کوئی نہیں, باہر سے آ جاتے ہیں اٹھ کے. 300 افراد اس کے ساتھ نکل گئے. اب غور کیجئے کہ یہ 300 افراد ایک دم سے تو نہیں نکلے ہوں گے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد اور کوچ کرنے سے پہلے جو وقت ملا ہوگا عبداللہ ابن اوبئی نے لابنگ کی ہوگی, لوگوں کو سے ملاقاتیں کر کے انہیں کنوینس کیا ہوگا, جس کے نتیجے میں 300 افراد نکل گئے. یہ بہت بڑی فگر ہے 1000 میں سے 300 افراد کا نکل جانا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 700 ساتھیوں کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا, بڑے پہاڑ کو. اس کے بعد ایک درہ تھا اور پھر ایک چھوٹی پہاڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز کھڑے کیے اور ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ ہم سب مر جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے، مجاہدین نے قریش کے لشکر کو بھگا دیا اور گویا فتح ہو گئی اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا صحابہ کرام نے. قریش نے بھی اس درے کو نوٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، قریش کے ایک بہت بڑے کمانڈر تھے، ان کی قیادت میں ایک گھڑ سوار دستہ وہ پہاڑ کے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا اس مقصد کے لیے کہ یہ دستہ پیچھے سے حملہ کرے گا اور بھگدڑ مچائے گا. لیکن جب بظاہر جنگ ہی ختم ہو گئی، قریش میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اوپر جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا، اپنے امیر سے کہا کہ جی بس جنگ ختم ہو گئی، اب چلیں ہم نیچے. تو ان کے امیر نے سختی کے ساتھ انہیں منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سب مر جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی یہاں سے نہ ہلنا. یہ ایکسٹریم ایک بات کہی تھی. جو 35 افراد تھے ان میں سے انہوں نے ضد کی کہ آپ خام خواہ اپنی عمارت جگا رہے ہیں، چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کے سلسلے میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. لہذا 35 افراد وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. اب جب کل 15 افراد اوپر رہ گئے تو خالد بن ولید بڑے جو ماہر کمانڈر تھے، بڑے ماہر سپاہی تھے، انہیں فوراً نوٹ کیا کہ ان 15 کو ہم نیچے سے تین اندازی کر کے مار سکتے ہیں. لہذا انہوں نے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ حملہ کیا، نیچے سے تیر برسائے. ظاہر ہے اوپر سے 15 آدمی تیر برسا رہے ہوں اور نیچے سے 100-200 افراد تیر چلا رہے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ 200 تیر جو ہیں وہ زیادہ کارگر ہوں گے، اور پیچھے سے حملہ کر دیا. اس حال میں کہ مسلمان ریلیکس ہو چکے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ایک دم بھگدڑ مچ گئی. اب جو قریش وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگے تھے انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ پھر دوبارہ مارتا گرم ہو گیا ہے. ظاہر ہے وہ بھی انفارم تو ہوں گے، اگرچہ اس وقت نہ کوئی وائرلیس تھی اور نہ کوئی واکی ٹاکی تھا، لیکن بہرحال پہلے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا اس سچویشن کے لیے. وہ بھی واپس آ گئے اور بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے اور ان صحابہ کرام میں حضرت حمزہ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے دودھ شریک بھائی اور آپ کے ہم عمر دوست. یعنی حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بھی تھے، بچپن میں اکیلے اکٹھے کھیلے تھے، اور حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، حقیقی چچا، اور دودھ شریک بھائی بھی تھے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے بھی ان سے بے پناہ محبت تھی. اور مزید برآں یہ کہ بنو ہاشم کے بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے. یعنی بنو ہاشم میں ویسے تو نمبر ون حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ وہ بچے تھے اور بچے کی وہ حیثیت جو ہے وہ خاندانی معاملات میں نہیں ہوتی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے غیر معمولی محبت تھی. اور غزوہ احد کی کمانڈ بھی در حقیقت وہی کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، نوجوان صحابیوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ منورہ میں قرآن مجید کا معلم، مدرس اور مقری بنا کر بھیجا تھا، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، یعنی آپ نے جو ہیلمٹ پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پیوست ہوئیں، خون کا فوارہ چھوٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کی ہڈی فریکچر ہوئی، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، قریش نے سمجھا کہ شاید انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ بھی گل کر دیا ہے، اور خوشیاں مناتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ نہیں، اللہ کے رسول زندہ ہیں. وہ کامیابی کے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہ خبر گھومی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو بہت سے صحابہ بھی دل برداشتہ ہو گئے، اور ہمت ہار بیٹھے کہ جب اللہ کے رسول ہی دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اس پر پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ما محمد اللہ رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کے رسول ہی تو ہیں. افائی ماتا او قتلا آن قلبتم علی اعقابکم، کیا بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے واپس کفر میں. اور یہی وہ آیہ مبارکہ ہے جو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کوٹ کی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ایک عجیب کیفیت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ جس طرح مسلمان دل چھوڑے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہیں اسلام ہی کا خاتمہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی، کون کہتا ہے حضور فوت ہو گئے، گردن اڑا دوں گا جس نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر ظاہر پتا تو ان کو بھی تھا، لیکن یہ ایک بڑا اسٹریٹجی تھی کہ اس کو پہلے سکسیشن ہو، خلافت ہو قائم، جیسے عام طور پر ہوتا ہے جب بھی کوئی کسی ملک کا سربراہ فوت ہوتا ہے تو اسی طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کی وفات کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اس کا سکسیسر حلف اٹھاتا ہے اور پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے اور وہ ممبر پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. ہاں بمن کانا یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تا وہ جان لے کہ فہو حی اللہ یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. اور پھر یہ آیہ مبارکہ کوٹ کی جو احد کے موقع پر نازل ہوئی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بہرحال جب واپسی ہوئی غزوہ احد سے، تو اب وہ لوگ کہ جو عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں پیچھے بیٹھ گئے تھے، اب غور کیجئے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے کیا کرتے رہے ہوں گے. یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں جن پر اکثر و بیشتر ہم غور نہیں کرتے، حالانکہ اس میں بڑی حکمت اور دانائی کے موتی ہیں کہ جو اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر کہ کسی شخص کی رائے نہیں مانی جاتی اور وہ بڑا اپنی رائے پر مصر ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے خلاف بھی کام کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لیا گیا ہے میری رائے کے خلاف یہ ناکام ہو جائے. اور اگر واقعی ایسا ہو جائے تو پھر وہ لوگ بغلے بجاتے ہیں اور اگلی میٹنگ کے اندر باقاعدہ وہ ہم ٹھوک کر آتے ہیں سامنے کہ دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایسا کام نہ کریں، لیکن آپ نے کیا، دیکھا. اب اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ آپ کو ہماری رائے کا خیال رکھنا چاہیے. انداز مختلف ہوتا ہے. کہا تو یہ جائے گا کہ آئندہ جو ہے یہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ ہونا چاہیے, آئندہ جو ہے کوئی اور طریقے کار اختیار کیا جانا چاہیے. لیکن مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا سرغنہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئندہ میری بات مانی جانی چاہیے. تو عبداللہ ابن ابی نے باقاعدہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھو اگر ہماری رائے مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, ما قتلنا ہاؤنا, ہم یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے. اور پھر باقاعدہ ایک ریزولوشن لے کر آیا کہ حل لنا من الامر من شیء, کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ بٹوین دا لائنز کیا تھا, یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ حق حاصل تھا من مانی کا, اللہ کے رسول تھے, لیکن انہوں نے تو من مانی کی ہی نہیں تھی. ان کی تو اپنی رائے بھی یہی تھی کہ اندر رہ کر جنگ کی جائے, لیکن صحابہ کرام کے مشورے پر اکثریت کی رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹیج دے کر اس کے مطابق فیصلہ فرمایا تھا. تو ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی قرآن مجید چونکہ ابدی ہدایت ہے, قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, اور آپ کوئی کمرشل آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوں یا کسی پبلک آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوں, والنٹیر آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوں, تو معاملات تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, مختلف آراء ہوتی ہیں. اس پر جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کدھر جانا ہے, کون سی رائے کو اختیار کرنا ہے. اور اختلاف کرنے والے اگر مخلص نہ ہوں, اگر تو مخلص ہوں گے تو وہ چیئر کے فیصلے کو, آرگنائزیشن کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس پر تن من دھن سے سپورٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو, اور اس میں کام کرتے ہیں اس کی کامیابی کے لیے. اور اگر اخلاص نہ ہو, جیسا کہ یہاں کیا تھا کہ ایمان کی بجائے دلوں کے اندر منافقت تھی, دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہی نہیں تھا, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لابنگ, آپ کے فیصلے سے نہ صرف اختلاف بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا, اس کو پروموٹ کرنا, یہ سب کچھ ہوا وہاں پر, اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اگر ہم قرآن مجید کو اور سیرت النبی کو پڑھیں گے ہدایت کی غرض سے تو انشاءاللہ ہمیں یہ ہدایت کے موتی جو ہے وہ جا بجا بکھرے ہوئے ملیں گے, اور ہمیں آج اپنی زندگی میں کام کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا, اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت ہم تک پہنچے گی. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کرتے ہیں.